مدینے کے قبائل یعنی انصار نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا ساتھ دیا، وہ تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ لوگ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ یا بدلے کے طور پر ہوتا ہے یا خوف کی وجہ سے۔ لین دین کی تیسری قسم وہ ہے جو برکت کے تصور کے تحت وجود میں آتی ہے۔ کچھ زندہ یا مردہ لوگوں کے بارے میں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ وہ بزرگ ہیں اور ان کے اوپر خرچ کرنا یا چڑھاوا چڑھانا اولاد اور اموال میں ترقی کا باعث ہوگا، مگر معلوم انسانی تاریخ میں غالباً یہ پہلی نمایاں مثال ہے کہ ایک قوم نے خالص مقصدی بنیادوں پر لٹے پٹے مہاجرین کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، ان کو نہ صرف اپنے گھروں میں جگہ دی بلکہ مواقع قائم کر کے ان کو سگے بھائی کی طرح اپنے جائیدادوں میں حصے دار بنا دیا، اور یہ سب کچھ یہ جانتے ہوئے کہ مہاجرین کی یہ امداد صرف اقتصادی قربانی ہی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ عرب و عجم کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ حضرت علی کے یہ دو الفاظ ان کی بہترین تصویر کرتے ہیں، کانو صدقاء صبرا، یعنی اوس و خزرج کے لوگ بڑے سچے اور بڑے صبر کرنے والے تھے۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ جلد 3۔ جب مہاجرین اپنا وطن چھوڑ کر یثرب پہنچے تو انصار کا یہ حال تھا کہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ مجھے میزبانی کا شرف حاصل ہو، حتیٰ کہ اس کے لیے قرآ اندازی کی نوبت آ گئی۔ انہوں نے اپنے اموال کے بہترین حصے کو مہاجرین کے حوالے کر دیا۔ وَلَقَدْ تَشَاخُوا فِينَا حَتَّى إِنْ كَانُوا لِيَخْتَرَعُونَ عَلَيْنَا ثُمَّ كُنَّا فِي أَمْوَالِهِمْ أَحَقَّ بِهَا مِنْهُمْ۔ ان کے غیر معمولی ایثار کے باوجود ان سے باقاعدہ بعت لی گئی کہ عہدوں کی تقسیم میں دوسروں کو ان پر ترجیح دی جائے گی، مگر وہ اس کے لیے جھگڑا نہ کریں گے۔ تہذیب سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 111۔ تاہم ہجرت کے بعد مدینے کی زندگی آپ کے لیے کوئی آرام کی زندگی نہ تھی۔ اہل عرب کی متحدہ جارحیت کے بارے میں تمام اندیشے اپنے بدترین شکل میں صحیح ثابت ہوئے۔ حضرت عبی بن کعب بیان کرتے ہیں، جب آپ اور آپ کے اصحاب مدینہ آئے اور انصار نے انہیں پناہ دی تو تمام عرب نے مل کر آپ کو نشانے پر لے لیا۔ مدینے کے مسلمانوں کا حال یہ ہوا کہ وہ ہتھیاروں کے ساتھ راز گزارتے اور ہتھیار کے ساتھ صبح کرتے۔ بحوالہ کنز العمال جلد 1 صفحہ 269۔ قریش نے تمام عرب میں اہل مدینہ کے معاشی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ شہر کی معاشیات اچانک بڑھ جانے والی دگنا آبادی کے لیے انتہائی ناکافی ہو گئیں۔ اس پر مزید آئے دن ہونے والی جنگوں کے اخراجات، ان چیزوں نے معاشی تنگی کو اپنے آخری درجے پر پہنچا دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام کو مدینے میں دیکھا ہے، آپ سارے دن بھوک سے بے قرار رہتے، ردی کھجوریں بھی اتنی میسر نہ آتی جس سے اپنا پیٹ بھر سکیں۔ بعد کے دور میں حضرت عائشہ سے کسی نے چراغ کا ذکر کیا تو انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو اس کو ہم پی جاتے۔ غزوات میں بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ آپ کے ہمراہ غزوہ کے لیے نکلے، हमारे पास 6 आदमियों के दरमियान सिर्फ एक ऊंट था जिस पर हम बारी बारी सवार होते। मुसलसल पैदल चलने की वजह से हमारे कदम छलनी हो गए और हमने अपने पैरों पर चीथड़े लपेट लिए। इसीलिए इस गजवे का नाम जातुर रिका, चीथड़ों वाला रखा गया। गजवात के सफर में खाने का जखीरा इतना कम होता था कि बाज़ औकात लोग खजूर को खाने के बजाय चूसते थे और बकाया कमी को बबूल के पत्तों और टिड्डियों के जरिए पूरी करते थे। इस पर मजीद इजाफा वो बीमारी थी जो गिजाई आदत की तब्दीली से पैदा हुई। मक्के के बाशिंदे गोश्त और दूध के आदि थे। मदीने में उन्हें खजूर खाने को मिली। तिबरानी ने रिवायत किया है कि एक रोज जबकि आप जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाए, एक मक्की मुसलमान ने चिल्लाकर कहा, या रसूल अल्लाह अहरक बतूनना अत्तमर, ऐ खुदा के रसूल, खजूर ने हमारे पेटों को जला दिया। बहवाला तिबरानी। आपके मदीना पहुंचने के बाद इस्लाम अमली और तारीखी तौर पर दावत के मरहले से निकलकर अमली मुकाबले के मरहले में दाखिल हो गया। दौरे दावत में आपका उसूल ये था कि लोगों को माशी, सियासी, कबायली और इस तरह के दूसरे नजाई मसाइल को न छेड़ते हुए और इससे बेताल्लुक रहकर खालिस इंजार और तफसीर के काम में मशगूल रहें। बनी आमिर बिन सासा को आपने सूखे अक्काज में इस्लाम की दावत दी तो उन्हें यह भी यकीन दहानी कराई कि मैं सिर्फ पुरमन तौर पर अपना दीनी पैगाम पहुंचाऊंगा, इसके अलावा तुम्हारे दरमियान कोई सियासी, इक्तसादी या कबायली झगड़ा नहीं खड़ा करूंगा। आपने उनसे फरमाया, इन्नी रसूल अल्लाह फइन अतैतुकुम तमनऊनी हत्ता अबलग रिसाला रब्बी वलम अकरह व अहद मिनकुम अला शाइन, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं तुम्हारे यहां आऊं तो क्या तुम मेरी हिफाजत करोगे ताकि मैं अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचा दूं और मैं तुम में से किसी को किसी चीज पर मजबूर नहीं करूंगा। बहवाला अबू नईम, दलायल नबूवा, सफा 100। बेसत के असल मकसद की हैसियत से यह काम अब भी बदस्तूर जारी था, मगर अब इस्लाम को एक और चीज से निमटना था और वो माहौल के पैदा करदा अमली मसाइल थे। इस सिलसिले में आपने अपने सामने बुनियादी उसूल ये रखा कि ऐसे तरीके इख्तियार किए जाएं जिनसे लोगों के दिल इस्लाम के लिए नरम हो जाएं और लड़ाई भिड़ाई के बगैर इस्लामी मकासद तक पहुंचना मुमकिन हो सके। यही वो बात है जिसको आपने इन लफ्जों में बयान फरमाया। नुसरत बिर्रौब अला मसीरतुश शहर, एक महीने तक की मसाफत के रौब से मेरी मदद की गई। इस तरीके अमल के दो खास पहलू थे, एक कुव्वत मरहबा का हुसूल, बहवाला सूरत अनफाल आयत 60, दूसरे तालीफ कल्ब, बहवाला सूरत तौबा आयत 60। तालीफ कल्ब के तहत आपने लोगों को इस कसरत से अमवाल दिए कि दाद व दहश की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सफवान बिन उमैया मक्के के बड़े सरदार थे। फतह मक्का के बाद वो भागकर एक घाटी में छुप गए। आपने उन्हें अमान देकर बुलाया। हवाजिन की फतह के बाद जब आप जेराना के मकाम पर माल गनीमत की देखभाल कर रहे थे, उस वक्त صفوان بن امیہ آپ کے ساتھ تھے اور ابھی حالت کفر میں تھے۔ صفوان بن امیہ ایک گھاٹی پر پہنچے جو بکریوں اور اونٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ حیرت و استجعاب کے ساتھ مسلسل اس کو دیکھتے رہے۔ آپ نے ان کا یہ حال دیکھ کر پوچھا، اے ابو وہب، کیا یہ مال سے بھری ہوئی گھاٹی تم کو پسند ہے؟ صفوان نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، ہوا لک و مافی، وہ اور اس میں جو کچھ ہے سب تمہارا ہے۔ صفوان نے یہ سن کر کہا، نبی کے سوا کسی کا نفس اتنی بڑی سخاوت نہیں کر سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ وَأَسْلَمْ مَكَانِ، بحوالہ کنز العمال جلد 5 صفحہ 294۔ آپ کا متعدد شادیاں کرنا بھی ایک اعتبار سے اسی ذیل کا ایک واقعہ ہے۔ قبائلی نظام میں رشتہ داری اولین اہمیت کی چیز سمجھی جاتی تھی۔ ہجرت کے بعد آپ کا کئی شادیاں کرنے کا اہم پہلو یہ تھا کہ اس کے ذریعے بے شمار لوگوں سے رشتہ داریاں قائم ہو گئیں اور ان کے قلوب آپ کے اور آپ کی دعوت کے حق میں نرم پڑ گئے۔ پہلی شادی کے علاوہ جو آپ نے تقریباً دگنی عمر کی بیوہ سے نبوت سے پہلے کی تھی، دوسری شادیاں حقیقتاً ازدواجی تقاضے کے تحت وقوع میں نہیں آئیں بلکہ ان کے ذریعے اہم دعوتی اور سیاسی فائدے حاصل کرنا مقصود تھا۔ معاہدہ حدیبیہ کی روح سے اگلے سال یعنی 628 آپ 2000 مسلمانوں کے ساتھ کعبے کی زیارت کے لیے مکہ گئے۔ اس موقع پر 3 روزہ قیام کے دوران آپ نے میمونہ بنت الحارث سے نکاح کیا جو بیوہ ہو گئی تھیں۔ میمونہ کی 8 بہنیں تھیں جن کی شادی مکے کے 8 ممتاز گھرانوں میں ہوئی تھی۔ آپ نے میمونہ سے نکاح کر کے 8 خاندانوں سے اپنی رشتہ داری قائم کر لی۔ نیز خالد بن ولید میمونہ کے بھتیجے تھے اور انہوں نے ان کو اپنے بچے کی طرح پالا تھا۔ نکاح کے بعد قریش کا سب سے بڑا فوجی سردار آپ کا بیٹا ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر خالد بن ولید مسلمانوں کے خلاف کسی معرکے میں نہیں نکلے اور جلد ہی مسلمان ہو گئے۔ اس تقریب سے آپ نے مکے والوں کی دعوت ولیمہ کا بھی انتظام کیا تھا، مگر مکہ والوں نے کہا کہ معاہدے کے مطابق آپ صرف 3 روز مکے میں ٹھہر سکتے ہیں اور یہ مدت پوری ہو چکی ہے، آپ کو فوراً واپس جانا چاہیے۔ اس لیے آپ مکے والوں کو ولیمہ نہ کھلا سکے، جو در حقیقت ان کی تالیف قلب کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا تھا۔ خالد بن الولید اور عمرو ابن العاص دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو ان کو دیکھ کر ایک شخص چیخ پڑا، ان دو کے بعد مکہ نے اپنی نکیل دے دی، قد آتت مکل مقادہ باد حادین، بحوالہ اخرج البیہقی من طریق الوقدی۔ ام حبیبہ بنت ابو سفیان اور ان کے شوہر عبداللہ بن حبش نے اسلام قبول کر لیا تھا اور دونوں ہجرت کر کے حبش چلے گئے۔ وہاں ان کے شوہر نے نصرانیت اختیار کر لی۔ اس کے بعد جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے ام حبیبہ سے نکاح کا منصوبہ بنایا۔ इस तरह आप अबू सुफियान के दामाद हो जाते थे, जो बद्र में अबू जहल के कत्ल हो जाने के बाद मक्के के सबसे बड़े लीडर थे। इसके लिए आपने गायबाना निकाह का इंतजाम किया, क्योंकि अंदेशा था कि अगर उम्मे हबीबा हबश से मक्का वापस आ गई तो उनका बाप आपसे निकाह ना होने देगा। उम्मे हबीबा से आपका निकाह गायबाना तौर पर नज्जाशी यानी बादशाह हबश ने पढ़ाया। इसके बाद वो सीधी मदीना भेज दी गईं। तारीख बताती है कि इसके बाद अबू सुफियान की मुखालिफत कमजोर पड़ गई, यहां तक कि फतह मक्का से एक दिन पहले उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस हिकमत का दूसरा पहलू वो है जिसको कुरान के अल्फाज में अरहाब की पॉलिसी कह सकते हैं, यानी ताकत के इस्तेमाल के बजाय ताकत के मुजाहरे के जरिए अपना मकसद हासिल करने की कोशिश करना। उहद यानी 3 हिजरी की शिकस्त मुसलमानों के लिए मुकम्मल शिकस्त बन सकती थी अगर अबू सुफियान अपनी फौज को लेकर वापस न हो जाता और अगले रोज दोबारा हमला करता। चुनांचे रूहा के मकाम पर पहुंचकर अबू सुफियान को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी फौज को दोबारा मदीने की तरफ वापस लौटाने का इरादा करने लगा, मगर उस सख्त तरीन इंतशार की हालत में भी पैगंबर इस्लाम का जंगी इत्तलात का निज़ाम इतना मुकम्मल था कि आपको फौरन अबू सुफियान के इरादे की खबर हो गई। आपने इकदाम का फैसला किया, आपने अपनी जख्मी फौज को मुनज्जम करके फौरन मक्के की तरफ कूच कर दिया और हमराउल असद तक पहुंच गए, जो मदीने से 8 मील के फासले पर वाक़े था। आपका यह सफर पूरे ऐलान व इजहार के साथ था, जबकि आम तौर पर आप निहायत खामोशी के साथ कूच किया करते थे। अबू सुफियान को खबर हुई तो उसने समझा कि आपको मजीद कमक आ गई है, वो वापसी का इरादा तर्क करके मक्के की तरफ रवाना हो गया। जब आपको इत्मीनान हो गया कि अबू सुफियान की फौज वापस हो चुकी है तो आप मदीना लौट आए। गज़वा मोता जमादुल अव्वल 8 हिजरी के अगले साल कैसर रूम ने सरहद शाम पर फौजी तैयारियां शुरू कर दी। इसके मातहत गस्सानी और दूसरे अरब सरदार भी फौज इकट्ठा करने लगे। इसके जवाब में आप 30,000 का लश्कर लेकर निकले, जिसको गज़वा तबूक रजब 9 हिजरी कहा जाता है। तबूक का गजवा हकीकतन एक जंगी तदबीर थी जिसका मकसद दुश्मन के इकदाम से पहले इकदाम था, ताकि दुश्मन मरूब होकर इकदाम का हौसला खो दे। चुनांचे तबूक के मकाम पर पहुंचकर जब मालूम हुआ कि कैसर ने मुकाबले के लिए बढ़ने के बजाय सरहद से अपनी फौजें हटानी शुरू कर दी हैं, तो आपने भी हरबी इरादा तर्क कर दिया। अलबत्ता कैसर के हट जाने से आपको जो अखलाकी फतह हासिल हुई थी, इससे आपने सियासी फायदा उठाने का मंसूबा बनाया। आपने तबूक में 20 दिन ठहर कर सरहद के उन कबायल से रब्त कायम किया जो उस वक्त तक रूमियों के जेर असर थे। इस सिलसिले में दुमतुल जंदल के ईसाई रईस उकैदरे बिन अब्दुल मलिक किंदी, ईला के ईसाई योहना बिन रुआ और इसी तरह मकना जरबा और अदरूह के नसरानी रूसा ने भी जिजिया अदा करके मदीने की मातहती कबूल की। अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के बाद जैश उसामा की रवानगी भी इसी किस्म का एक वाकया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कबीला तय के सिवा مدینے کے اطراف کے تمام عرب قبائل باغی ہو گئے۔ اپنی تعداد کی کمی اور دشمن کی کثرت کی وجہ سے مسلمانوں کا حال ایسا ہو رہا تھا جیسے جاڑے کی بارش میں بھیگی ہوئی بکری۔ اس وقت بظاہر حالات کا تقاضا تھا کہ اندرونی دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے اپنی طاقت کو محفوظ رکھا جائے، مگر پیغمبر کے فیصلے پر قائم رہتے ہوئے خلیفہ اول نے طے کیا کہ اسامہ کے لشکر کو، جو 700 افراد پر مشتمل تھا، رومیوں کے مقابلے کے لیے شام روانہ کر دیں۔ اس اقدام کا جو اثر پڑا وہ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ یہ ہیں: اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر جب ان قبیلوں پر سے گزرتا جو مرتد ہونا چاہ رہے تھے، وہ کہتے، اگر مسلمانوں کے پاس قوت نہ ہوتی تو اس قسم کی فوج ان کے پاس سے نہ روانہ ہوتی۔ ہم ابھی انہیں چھوڑ دیں اور روم سے لڑنے دیں۔ چنانچہ وہ رومیوں سے لڑے اور انہیں شکست دی اور انہیں قتل کیا اور سلامتی کے ساتھ واپس آئے۔ یہ دیکھ کر ارتاد کا ارادہ کرنے والے بھی اسلام پر جم گئے۔ بہوالا البدایہ و نہایا، جلد 2 صفحہ 305۔ آپ مدینہ پہنچے تو وہاں مشرکین کی ایک مختصر اقلیت کو چھوڑ کر 2 بڑے گروہ آباد تھے، یہود اور مسلمان۔ پھر یہ بھی مختلف ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے جن کے درمیان کوئی اتفاق نہ تھا۔ لوگ نفسیاتی طور پر ایک ایسے شخص کے منتظر تھے جو ان کے درمیان اتحاد اور نظم پیدا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کا اندازہ کر کے اپنی طرف سے ایک صحیفہ، نہ کہ معاہدہ، جاری کر دیا جس میں یہود اور مسلمان کو مستقل حیثیت سے تسلیم کیا گیا تھا۔ انہم امت واحدہ من دون الناس، ان یہود امت مال مومنین، للیہود دینہم وللمسلمین دینہم۔ اس صحیفے میں دونوں کے مروجہ حقوق اور ذمہ داریوں کو چھیڑے بغیر انہیں ایک قابل قبول شکل میں تسلیم کر لیا گیا، اور اس کے بعد ایک دفعہ ان لفظوں میں شامل کر دی گئی: وَإِنَّكُمْ مَهِمَا اِخْتَلَفَهُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنْ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزُّ وَجَلْ إِلَى مُحَمَّد، اور جب بھی تم میں کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو تو وہ معاملہ خدا اور رسول کی طرف لوٹے گا۔ بحوالہ تہذیب سیرت ابن ہشام، صفحہ 129۔ اس طرح یہ صحیفہ گویا ایک قسم کا سیاسی اقدام تھا جس کے ذریعے آپ نے انتہائی حکیمانہ طور پر مدینے کے اوپر اسلام کی دستوری حکومت کا اعلان کر دیا۔ آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد قریش کا غصہ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ سارے مسلمانوں نے سمٹ کر ایک مقام پر اپنا مضبوط مرکز بنا لیا ہے۔ ہجرت کے دوسرے ہی سال آپ کے سامنے یہ نازک صورتحال آئی کہ یا تو آگے بڑھ کر قریش کے لشکر کا مقابلہ کریں، یا اس کو موقع دیں کہ وہ مدینے میں گھس آئے اور اسلام کے بنتے ہوئے آشیانے کو منتشر کر دے۔ اگرچہ قریش کے لشکر کی تعداد 950 اور مسلمانوں میں قابل جنگ افراد کی تعداد صرف 313 تھی، مگر آپ نے اپنے پیغمبرانہ تدبر سے یہ سمجھا کہ اہل شرک اپنی کثرت کے باوجود صرف نفرت اور حسد کا منفی سرمایہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے پاس ایمان و یقین کا مثبت خزانہ ہے جو اول الذکر سے بدرجہ زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے علاوہ عرب اپنے جاہلی نخوت کے تحت اکیلے اکیلے لڑتے تھے، تاکہ ہر شخص اپنا منفرد کمال دکھائے اور بہادر مشہور ہو۔ مسلمان اللہ پر ایمان لا کر اپنے اندر یہ کمزوری ختم کر چکے تھے۔ آپ نے انہیں عرب تاریخ میں پہلی بار مورچہ بندی کی تلقین کی۔ آپ نے انہیں سکھایا کہ ذاتی کمال دکھانے کا شوق نہ کرو، بلکہ دستہ بنا کر لڑو۔ قریش کی انفرادی طاقت کو اپنی اجتماعی طاقت سے شکست دو۔ بحوالہ سورۃ الصف آیت 4۔ ایمان اور مورچہ بندی کی طاقت سے وہ عظیم الشان واقعہ وجود میں آیا جس کو اسلام کی تاریخ میں بدر کی فتح کہتے ہیں۔